احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم. مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے سورہ حجرات کا دوسرا حصہ 8 عوامر و نواہی پر مشتمل ہے، اور ان 8 احکام کا اصل ہدف اور اصل مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم رہے اور افتراق اور انتشار کو روکا جائے، باہمی محبت و الفت کی فضا قائم رہے اور بغض اور عداوت اور نفرت کے بیج نہ بوئے جائیں. چنانچہ اس ضمن میں 2 احکام تو ایسے آ رہے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر فتنہ اور انتشار کو روکنے میں وہ انتہائی مؤثر ہیں، اور 6 احکام ان پہلے 2 احکام کی نسبت سے اگرچہ چھوٹے شمار ہوں گے، جنہیں ہم عام مجلسی برائیاں کہہ سکتے ہیں، سوشل ایولز، لیکن یہ کہ وہ فی الواقع انسانوں کے مابین نفرت و عداوت کے بیج بونے میں انہیں بڑا دخل حاصل ہے. ایسی باتوں سے روکا گیا ہے تاکہ باہمی افتراق اور انتشار کا معاملہ پیدا نہ ہو. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جیسے ایک بڑی سے بڑی فصیل بہرحال اینٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار جہاں اس پر ہے کہ ہر اینٹ اپنی جگہ پختہ ہو، پکی ہو، وہاں اس کا دار و مدار اس پر بھی ہے کہ اینٹیں باہم مضبوطی سے جڑی ہوئی ہوں، ان کو جوڑنے والا سیمنٹ سبسٹنس، جو مارٹر استعمال کیا گیا ہو، وہ قوی اور توانا ہو. اگر ان کا باہمی رشتہ کمزور ہو تو چاہے اینٹیں اپنی جگہ کتنی بھی مضبوط اور پختہ ہو، کوئی بھی سیلاب اگر آئے یا کہیں کسی اور طور سے رکھنا اندازی کی کوشش کی جائے تو فصیل اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی. اسی طرح مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کا استحکام، وہ بھی جہاں اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہر مسلمان پختہ ہو اپنے کردار اور سیرت کے اعتبار سے، جو ہمارے اس منتخب نصاب کے اس تیسرے حصے کا پہلا موضوع تھا، یعنی انفرادی شخصیت کی تعمیر، پختگی، جس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر پیش کیا گیا تھا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. ہر مسلمان اپنی شخصیت میں، اپنے کردار میں، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے پختہ ہو، مضبوط ہو. گویا کہ یہ تو ہوئی اینٹوں کی پختگی، اور اب اس فصیل کی قوت کا دار و مدار، اس کی قوت مدافعت کا انحصار اس پر ہے کہ یہ افراد باہم جڑے ہوئے ہوں، ایک رشتہ محبت و اخوت انہیں آپس میں اس طرح جوڑے ہوئے ہوں کہ کسی جانب سے کوئی رکھنا ان کے اندر پیدا نہ کیا جا سکے. تو جہاں پہلا مضمون ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے آغاز میں آ گیا تھا، وہاں یہ دوسرا مضمون جو ہے اس کے اختتام پر سورہ حجرات کے اس درمیانی حصے میں آ رہا ہے. اس مضمون کے ضمن میں اگرچہ وہ آیت مبارکہ جو پہلے تلاوت کی جا چکی ہے، یعنی آیت نمبر 6، اس کا بھی بیان آئے گا، لیکن تلاوت میں اب ہم آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک 4 آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم من ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 6 جس کی تلاوت اس سے پہلے ہو چکی تھی اس کا ترجمہ پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، مبادہ تم کسی قوم پر نادانی میں اور لاعلمی میں جا پڑو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے. اب اس کے بعد جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے مابین صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی پر مصر رہے تو جنگ کرو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. پھر اگر وہ سر جھکا دے تو ان کے مابین صلح کرا دو عدل کے ساتھ، اور دیکھو انصاف سے کام لینا، یقیناً اللہ تعالی کو وہ لوگ پسند ہیں جو انصاف سے کام لیتے ہیں. یقیناً تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم صلح کرا دیا کرو دو بھائیوں کے مابین، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی کوئی خواتین دوسری خواتین کا استہزاء کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ ہی اپنے آپ کو عیب لگاؤ، نہ ایک دوسرے کے برے نام ڈالو. ایمان کے بعد تو برا نام بھی بہت برا ہے، اور جو باز نہ آئے گا تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ٹھہریں گے. اہل ایمان، زن سے بہت بچو، یقیناً بعض زن بعض گمان گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور نہ ہی تجسس سے کام لو، اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو. کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہوگا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اسے تو تم بہت ناپسند کرتے ہو. تو اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور مہربان ہے. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ یہاں سورتوں میں جب مضامین ایک کے بعد دوسرا مضمون آتا ہے تو درمیان میں گرہ کے مانند وہ دونوں مضامین آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی کی جن دو بنیادوں کا ذکر ہوا تھا، ان میں سے ایک بنیاد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور آپ کی تعظیم، اور آپ کے معاملے میں یہ روش، یہ مینٹل ایٹیچیوڈ کہ آپ کی بات جب آئے تو سر آنکھوں پر ہو اور انسان کی زبان خود اس پر تالا پڑ جائے. اس میں بڑی اہمیت کی بات یہ تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ محدثین کرام نے اس کی اہمیت کو خوب سمجھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو کوئی بھی کہہ دے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کو فوراً قبول کر لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے. اس لیے کہ اس طرح تو ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد پڑ سکتی تھی. مسلمانوں کے اس احترام، اس ادب، اس تعظیم کو بڑے غلط رخ پر ڈالا جا سکتا تھا. لہذا ساتھ ہی تلقین کر دی گئی کہ اہل ایمان، اگر کوئی خبر تم تک پہنچے، اور یہاں غور کیجئے کہ نبی کی خبر سے بڑی خبر اور کون سی ہوگی جس پر کہ مسلمانوں کی حیات ملی کو استوار ہونا ہے، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے گویا کہ وہ ایک حجت ہے، دلیل ہے. عملی اعتبار سے اس سے بڑی برہان اور اس سے بڑی خبر اور کون سی ہوگی؟ تو جب بھی کبھی کوئی فاسق ایسی کوئی خبر لے کر آئے، یہاں لفظ فاسق نے گویا کہ ان کیفیات کو مستثنا کر دیا. اگر ایک قابل وثوق، قابل اعتماد، ایک متقی، ایک صاحب کردار، ایک سچا انسان خبر دیتا ہے تو اس کی خبر فوراً تسلیم کی جائے گی. اگر حضرت ابو بکر صدیق یہ فرمائیں کہ میں نے سنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، تو اب کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی تبیین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور اس کے لیے شاہد یا گواہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی غیر محتاط شخص، غیر متقی شخص، کوئی فاسق و فاجر شخص ایسی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو. یہی ہے وہ کام کہ جو محدثین کرام نے کیا ہے. یہ جو اسماء الرجال کا اتنا عظیم فن اور اتنا عظیم الشان ایک علم وجود میں آیا، لاکھوں افراد کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں تحقیق و تفتیش کی گئی، وہ در حقیقت اسی اصول کی بنیاد پر کہ چونکہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک دلیل اور ایک حجت کے طور پر کام آنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، لہذا ان معاملات میں پوری تبیین، پورا تفحص، پوری تحقیق اور پوری تفتیش سے کام لیا جانا چاہیے، نہ یہ ہو کہ جو شخص کہہ دے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو اس آیت نمبر 6 کا ایک تعلق تو ہے اس سابق مضمون سے کہ جس پر اس سے پہلے تفصیلا گفتگو ہو چکی ہے، اور اس آیہ مبارکہ کا دوسرا رخ ہے اس مضمون سے کہ جس سے اس سورہ مبارکہ کا یہ درمیانی حصہ بحث کر رہا ہے۔ دو بڑے احکام جن کے جانب اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں میں افتراق اور انتشار کو روکنے کے لیے، فتنہ و فساد کے سد باب کے لیے دو بڑے بنیادی حکم دیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے افواہوں کی روک تھام، ایسا نہ ہو کہ جہاں سے کوئی خبر آئی اس پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، کوئی شخص آ کر خبر دیتا ہے کہ فلاں قوم یا فلاں لوگ تمہارے خلاف دیشہ دوانی کر رہے ہیں، تم پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، اور تم ان کا راستہ روکنے کے لیے کہ خود پہلا قدم اٹھا بیٹھو، اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ خبر ہی غلط تھی اور تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے۔ لہذا ایک اہم ہدایت یہ دی گئی کہ جب بھی ایسی کوئی بڑی خبر آئے تو پوری تحقیق اور تفتیش اور تفحص اور تبیین کے بعد کوئی اقدام کیا جائے۔ اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک باریک بینی کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے لیے، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے بیان کر دے۔ حالانکہ یہاں غور کیجئے تو اس کو جھوٹ سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے، اس نے جو سنا ہے آگے بیان کیا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سنا کچھ ہے اور آگے بیان کرنے میں کچھ تھوڑا سا اضافہ اس میں اپنی طرف سے انسان کرتا ہے۔ آپ نے کوئی ایک بات کسی سے سنی، اب جب آپ آگے سنانے لگے تو آپ کو محسوس ہوا کہ درمیان میں کوئی رکھنا ہے، وہ میری پوری بات جو ہے وہ دوسرا شخص نہیں مانے گا جب تک کہ وہ فل ان دی بلینکس آپ خود نہ کر دیں، اور اس طریقے سے وہ ایک سے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے تک ہوتے ہوئے وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، اور ان افواہوں کی بنیاد پر بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں، نفرتوں اور عداوتوں کے بیج بوئے جا سکتے ہیں۔ ایک بات آپ تک پہنچی اور آپ نے اس پر یقین کر لیا، اور اس کی وجہ سے کسی کی جانب سے آپ کے دل میں گرہ پڑ گئی، کسی قوم یا کسی قبیلے کی طرف سے عداوت کی ایک بنیاد دلوں کے اندر قائم ہو گئی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے پھر یہ برگوبار لاتے ہیں یہ فتنے، اور بہت بڑے بڑے فتنے ان سے وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات جو کہی گئی، پہلا حکم جو دیا گیا وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آئے، مستثنا ہوگی حالت اگر خبر لانے والا کوئی بہت ہی قابل اعتماد شخص ہے جس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تو بات اور ہوگی، لیکن یہ کہ اگر وہ خبر لانے والا اتنا قابل اعتماد نہ ہو تو پھر پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد کوئی اقدام کرو، مبادہ تم کسی قوم پر جہالت میں، نادانی میں اور لاعلمی میں کوئی اس کے خلاف اقدام کر بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اس سلسلے کا دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ بہرحال مسلمانوں کا معاشرہ بھی انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ فرشتوں کا معاشرہ نہیں ہے، اس میں اختلافات بھی ہوں گے، اختلافات میں شدت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اختلاف پورے خلوص کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جہاں جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا ہی اختلاف میں شدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہے، ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے زیادہ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مذہبی لوگ جو ہے ان کے اندر اختلاف اور افتراق جو ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے۔ اس کے اگرچہ دوسرے اسباب بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے اپنے معاملے پر 100% یقین رکھتے ہوں کہ میرا ہی موقف درست ہے تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف جب ان کے مابین ہوگا تو اس اختلاف میں شدت جو ہے اسی نسبت کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ چنانچہ مسلمانوں میں اختلافات ہوئے ہیں، صحابہ کرام میں بھی ہوئے ہیں، وہ جو مشاجرات صحابہ کا باب ہے چاہے ہم میں سے کسی کو کتنا ہی ناپسند ہو، لیکن بہرحال تاریخ کا ایک باب ہے. مسلمانوں کے مابین اختلافات ہوئے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے مابین بھی شدید اختلافات عنما ہوئے. تو انسانوں کا معاشرہ جو ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اس میں کبھی کوئی اختلاف یا افتراق پیدا نہ ہوگا. لیکن یہ کہ اختلاف یا افتراق کی شکل میں کیا صحیح روش ہے، پورے معاشرے کو اس ضمن میں کیا طرز عمل اختیار کیا کرنا چاہیے، وہ ہے بات جو یہاں بیان فرمائی گئی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے، اور یہاں لفظ اقتتلوا ہے، وہ جھگڑا یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ باہمی جنگ و جدال اور قتال کی نوبت آ جائے. تو یہاں فرمایا گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اصلحوا صیغہ امر ہے، اور ہمارے ہاں یہ اصول ہے اصول فقہ میں سے کہ الامر للوجوب، امر جو ہے جہاں قرآن مجید میں کوئی بات صیغہ امر میں آئے گی تو اس کو واجب سمجھا جائے گا. تو فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے مابین صلح کرا دینا تمہارا فرض ہے. یوں نہ سمجھو کہ یہ دو افراد کا معاملہ ہے، دو گروہوں کا معاملہ ہے، ہمیں پرائے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاملے سے مائنڈ یور اون بزنس، یہ جو ایک عام انداز ہمارے جدید دور میں جدید معاشرت میں جو در آیا ہے کہ دوسروں کے معاملے میں ہمیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے. یہاں اس کے برعکس بات بتائی گئی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمان معاشرہ بحثیت مجموعی یوں محسوس کریں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کے مابین صلح کرائی جائے، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے. اس میں ان ڈفرنس کی روش اختیار کرنا جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ اس سے اس انتشار اور افتراق کے بڑھنے میں مدد ملے گی. یہ آگ ہو سکتا ہے کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے، اس کو تو ایول ان دی بڈ والا معاملہ کرنا ہوگا کہ جہاں اختلاف پیدا ہو پوری کوشش کی جائے، پورا معاشرہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ ان مسلمانوں کے مابین صلح کرا دینا ہمارا فرض ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کا اعجاز، ایک ہی آیت میں اس ضمن میں اتنی مفصل ہدایات آئی ہیں کہ اس پر بنیاد قائم کر کے ایک پورا قانون بنایا جا سکتا ہے دفعہ بار. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر اس صلح کرانے کے بعد بھی ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، بغا یبغی، اپنے حدود سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، مسلمانوں نے صلح کرا دی، معاملات طے ہو گئے، وہ ٹرمز جو ہیں مصالحت کی وہ طے پا گئیں، اس کے بعد بھی ایک فریق جو ہے زیادتی کر رہا ہے، اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے، دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، تو اب حکم آ گیا، آگے بڑھ گئی بات، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اب لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. تو یہاں نوٹ کیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ اب یہاں قتال کا حکم اس فریق کے ساتھ دیا جا رہا ہے تمام مسلمانوں کو، گویا کہ اس مصالحت کے بعد بھی اگر کوئی ایک فریق زیادتی کر رہا ہے تو در حقیقت اب یہ معاملہ دو فریقین کے مابین نہیں ہے، بلکہ اب وہ چیلنج کر رہا ہے پوری حیات ملی کو، پوری حیات اجتماعیہ کو، اور پوری مسلمانوں کی اجتماعیت کا اب یہ فریضہ ہوگا کہ وہ اس کے خلاف جنگ کرے اور اسے مجبور کرے کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. اور یہاں بہت لطیف انداز ہے کہ امر اللہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس صلح کو جو مسلمانوں نے دو فریقوں کے مابین کرائی. یہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یہ امر اللہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مسلمان مصالحت کرائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق کرائیں گے، احکام خداوندی کے مطابق کرائیں گے، اس پہلو سے بھی وہ امر اللہ قرار پائے گا. اور پھر یہ کہ جب مسلمانوں نے وہ مصالحت کرائی ہے، مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ نے وہ ٹرمز طے کرائی ہیں، تو اب ان کو اتنا تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا کہ اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے الٰ امر اللہ، اے مسلمانوں اب اس سے لڑو، اسے مجبور کرو کہ وہ اس صلح کے سامنے سر جھکا دے، جو شرائط طے ہوئی تھی ان کی پابندی کرے، لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف اور سر جھکا دے اللہ کے حکم کی طرف. اب تیسری شق اسی دفعہ کی نوٹ کیجئے، فَإِن فَات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، رجوع کرے اس صلح کی طرف، امر اللہ کی طرف، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، تو پھر صلح کرا دو ان دونوں کے مابین عدل کے ساتھ اور انصاف سے کام لو. بڑا لطیف نقطہ یہاں یہ ہے کہ صرف عدل پر اکتفا نہیں کی گئی. پہلے تو فرمایا تھا فاصلہ بینہما، صلح کرا دو، اور اب جب دوسری مرتبہ مصالحت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر دوسرے فریق نے سر جھکا دیا ہے اور اب پھر دوبارہ وہ مصالحت پر آمادہ ہو گیا ہے، تو اب ان کے مابین جو صلح کراؤ اس میں خاص طور پر ملحوظ رکھو، بالعدل واقسطو، انصاف سے کام لو، اور دیکھو انصاف سے کہیں تمہارا قدم جو ہے، تمہارا موقف انحراف نہ کر لے، اور دیکھو کہ انصاف سے کہیں بھی تمہارا قدم ڈگمگانے نہ پائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب جبکہ پوری مسلمان حیث اجتماعیہ نے اس کے خلاف اقدام کیا تھا، تو نفسیاتی اعتبار سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا امکان ہے کہ اب اس فریق پر کوئی زیادتی ہو جائے. لہذا یہاں خاص طور پر تکرار آئی، بالعدل واقسطو. بہرحال وہ مسلمان گروہ ہے، مسلمان جماعت ہے، اس کا یہ معاملہ پیش نظر رہے، اس نے زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، تمہارا کام یہ تھا کہ تم اسے مجبور کر دو کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے، لیکن اب جب اس نے یہ کر دیا ہے تو مبادہ اب کوئی تعدی اس پر ہو جائے، کوئی بڑھ کر زیادتی اس پر کر بیٹھو، اس لیے پھر دو مرتبہ الفاظ استعمال کر کے فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا کا حکم دیا گیا، اور پھر مزید اس کو مؤکد کیا گیا، ان اللہ یحب المقسطین. ذہن میں رکھو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ لوگ کہ جو عدل و قسط سے کام لینے والے ہیں، انصاف سے کام لینے والے ہیں. اس کے بعد اب اس کو مزید جو روح اس میں درکار ہے، اس پوری صورتحال کو جس جذبے کے ساتھ کیا جانا چاہیے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. یہ ہے وہ بات، واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیث اجتماعیہ کی روح رواں وہ حقیقت جس کا اعتراف دشمنوں نے کیا، ان کے باہمی اخوت کا معاملہ، ان کی آپس کی بھائی چارے کا معاملہ، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ کل مومن اخوتن اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش. بندہ مومن کا کی سیرت کے اور اس کے کردار کے یہ دو پہلو بڑے عجیب ہیں. ایک طرف یہ کہ کل مومن اخوتن اندر دلش، تمام اہل ایمان کے بھائی بھائی ہونے کا معاملہ مسلمان کے دل میں رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے. یہ اس کی سوچ کا، یہ اس کی نفسیاتی ساخت کا ایک جزو لاینفت ہے. اور حریت سرمایہ آب و گلش، ما سوا اللہ کی غلامی، یہ در حقیقت بندہ مومن کے لیے ناقابل قیاس، ناقابل قبول. حریت جو ہے، آزادی، یہ اس کے سرمایہ آب و گلش، اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس کی مٹی کے، اس کے خمیر میں یہ چیز داخل ہے. تو یہ جو ہے کل مومن اخوتن، انما المومنون اخوتن، یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہ کہیں کے رہنے والے ہوں، کسی رنگت کے حامل ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی اس کا جو نقشہ دیکھنے میں آتا ہے حج کے موقع پر، اور جس طرح سے لوگوں کے ان کے انداز تکلم سے ایسے لوگ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی زبانوں سے ناواقف ہیں، وہ زبان سے اپنے جذبات اخوت کا اظہار کرنے پر قادر نہیں ہیں، لیکن ان کے ہر بنے منہ سے گویا کہ محبت اور اخوت پھوٹ رہی ہوتی ہے جبکہ وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں. یہ نقشہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی موجود ہے. فرمایا انما المومنون اخوتن، اس حقیقت کو پیش نظر رکھو، دو بھائیوں کے مابین بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کو ہر شخص بہت ہی محسوس کرتا ہے، دکھ ہوتا ہے لوگوں کو یہ دیکھ کر کہ دو سگے بھائی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یہ فطرت انسانی ہے. تو جس طریقے سے دو سگے بھائیوں کے آپس کے اختلاف کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہیں اس پر دلی دکھ محسوس ہوتا ہے، تو جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان کے مابین افتراق اور اختلاف پر بھی تمہیں اسی درجے کا ایک دکھ اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے اور اس پر تمہیں قبر بستہ ہو جانا چاہیے ان کے مابین مصالحت پر. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دونوں بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو. یہاں گویا کہ قرآن مجید جو انسان کی فطرت کے جو بنیادی احساسات ہیں ان کو بنا بناتا ہے اپنے استدلال کی، ان کو مستدل بناتا ہے، اپنی اپیل کی بنیاد اور اساس بناتا ہے کہ جیسے دو سگے بھائیوں کے مابین اختلاف تمہیں پسند نہیں ہے اور ہر سلیم الفطرت انسان چاہے گا کہ وہ ان کے مابین مصالحت کرائے، بالکل وہی جذبہ کار فرما ہونا چاہیے مسلمانوں کی حیات ملی میں وسیع تر سطح پر کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے مابین صلح کرانا تم اپنا فرض عین سمجھو، اس میں ان ڈفرنس کی کوئی روش جو ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کی حیات ملی کو کمزور کر دینے والی ہوگی، مسلمانوں کی حیات ملی کے اس کی شیرازہ بندی کو مضبوط رکھنے کے لیے لازم ہے کہ یہ بات پورے معاشرے میں ہو. ایک طرف یہ کہ افواہوں کا سردباب کیا جائے، کوئی غلط خبر پھیلنے نہ پائے، کوئی بات ہو تو اقدام اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ پورے طور پر تحقیق اور تفتیش کا حق ادا نہ کر دیا گیا ہو. اس سے جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوں گے، بہت سے فسادات تو گویا کہ بالکل ان کی جڑ کٹ جائے گی. پوٹینشیل معاملات جو ہیں جھگڑے والے، وہ ایکچوئل شکل کبھی اختیار نہیں کر سکیں گے اگر تحقیق و تفتیش کو اصول بنا لیا جائے. اور دوسرے یہ کہ اگر بالفرض جھگڑا ہو ہی گیا ہے، اختلاف ہو ہی گیا ہے، آپس میں اتنی شدت اختیار کر لی ہے اختلاف نے کہ جنگ و جدال یا قتال تک کی نوبت آ گئی ہے، تو پورا معاشرہ اس میں اپنے فرض کا احساس کرے، اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ ان کے مابین مصالحت کرا دینا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، بلکہ مسلمانوں کی اس ملی اتحاد میں اگر کوئی رخنہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ یہ در حقیقت دین کے لیے مضر ہے. اس لیے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ملت اسلامیہ، یہ امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہ در حقیقت انسٹرومنٹ ہے خیر کا، یہ آلہ ہے خیر کا، یہ امت در حقیقت نمائندہ ہے اللہ کی اور اللہ کے دین کی علمبردار ہے. اس کا ذوف اللہ کے دین کا ذوف ہے، اس کا اتحاد، اس کی یکجہتی جو مطلوب ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ قوم بحیثیت قوم دنیا میں سربلند رہے، بلکہ اس لیے بقول علامہ اقبال کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. در حقیقت اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ امت یہ متحد رہے، اس میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، یگانگت ہو، یکجہتی ہو، محبت ہو، الفت ہو، مودت ہو، اور افتراق و انتشار کا کوئی بھی اگر کہیں کسی طرف سے کوئی شگوفہ پھوٹ رہا ہو تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس کو اپنے اولین فرصت میں، اولین موقع پر اس کا سدباب کر دیا جائے. واتقوا اللہ، آخر میں پھر تکرار ہوئی، پھر اعادہ کیا گیا، ان تمام احکام کی جڑ اور بنیاد، ان سب کی روح رواں اللہ کا تقویٰ ہے. یہ پورا دین جو ہے وہ در حقیقت استوار ہے اسی پر. احکام اپنی جگہ رکھے رہ جائیں گے، کتاب میں لکھے رہ جائیں گے، سنت رسول موجود رہے گی، لیکن اگر یہ تقویٰ نہیں ہے تو ان پر عمل نہیں ہو سکے گا. کتابیں ہوں گی، فلسفے تراشے جائیں گے، بڑی بڑی تصانیف ہو جائیں گی، بڑی لمبی چوڑی تفسیریں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی، لیکن اگر لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، تقویٰ نہ ہوا، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہوا، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اس مواخذے اور محاسبے کی گھڑی کا تصور کر کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اصل چیز کے جو مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رہو، اس لیے کہ اسی طریقے سے، اسی صورت میں اس کی توقع ہو سکتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمتوں کے تم مستحق قرار پاؤ. یہ ہے وہ بات کہ جس پر اس درمیانی حصے کے جزو اول کو ختم کیا گیا. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے، سورہ حجرات کا درمیانی حصہ 8 عوامر و نواہی پر مشتمل ہے، جن میں سے 2 کو بڑا کہا جا سکتا ہے، 6 کو چھوٹا. اگرچہ قرآن مجید کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے، لیکن باہمی نسبت و تناسب کے اعتبار سے اگر یوں قرار دیا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ 2 حکم وہ تھے کہ جو ایک بڑے پیمانے پر، اعلی سطح پر، مسلمانوں کی حیات ملی میں اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم ہے اور ضروری. یعنی ایک افواہوں کا سدباب، اور دوسرے یہ کہ اگر کہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو سر اٹھاتے ہی اس فتنے کو کچلنے کی کوشش کرنا. اس کے بعد اب 6 احکام آ رہے ہیں، اور یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن مجید کا ایک عجیب انداز ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کا، کہ ان کو 2 آیات میں سمویا گیا ہے، پہلی آیت میں 3 اور پھر دوسری آیت میں 3. اور یہ تقسیم بھی بڑی عجیب ہے، پہلی آیت میں وہ 3 برائیاں ہیں، عام مجلسی برائیاں، کہ جو بالعموم رو در رو ہوتی ہیں، آمنے سامنے ہوتی ہیں، اور 3 چیزیں وہ ہیں، 3 برائیاں، مجلسی برائیاں، کہ جن کا ارتکاب ہوتا ہے فریق ثانی کی عدم موجودگی میں. تو 3 چیزیں جو رو در رو کی ہیں ان کو پہلے لے آیا گیا، اور 3 چیزیں کہ جو کسی کی عدم موجودگی میں ہوتی ہیں انہیں دوسری آیت میں سمو لیا گیا، اور اس طرح 6 احکام یا 6 نواحی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی سورتوں میں آپس میں بھی مضامین کا ایک بڑا گہرا ربط ہوتا ہے. سورہ حجرات سے پہلے سورہ فتح ہے. سورہ فتح کے آخر میں اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں صحابہ کرام کی یا انہی کے ایک عکس اور پرتو کی حیثیت سے اہل ایمان کی ایک کیفیت کا بیان ہوا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو یہ رحماء بینہم کی در حقیقت ایک عملی تفسیر ہے جو سامنے آ رہی ہے. اس کی ایک شرح ہے کہ جو ان چھ احکام کی صورت میں سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جو معاملہ ہو ان کو ان برائیوں سے پاک ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل آپس میں محبت اور الفت کے رشتے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں بندھے رہیں. اور یہ ان کا جڑے رہنا اور بندھے رہنا مطلوب ہے ایک بہت بڑے خیر کے لیے کہ اس امت کو اس دنیا میں اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے اللہ کے دین کی طرف سے خلق خدا پر اتمام حجت کے لیے ایک عظیم فرض منصبی کو ادا کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صفوں میں اتحاد ہو, یگانگت ہو, محبت ہو, اخوت ہو, الفت ہو, ایک دوسرے کے لیے یہ سراپا خیر ہو, سراپا مہربانی ہو, سراپا شفقت ہو, نہ یہ کہ ان کے دلوں میں کدورتیں ہوں, ان کے دلوں میں نفرتیں ہوں, عداوتوں اور بغض کے بیج بو دیے جائیں. چنانچہ فرمایا گیا اے اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا تمسخر نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو, اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا استہزاء کریں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. تمسخر اور استہزاء, کوئی بات, کوئی چبھتا ہوا جملہ, کسی کے کسی ظاہری عیب پر اس طریقے سے کوئی تانا دے دینا کہ جس سے دوسرے شخص کے دل پر ایک زخم لگ جائے, اس کے دل میں ایک بات جو ہے اس طرح جا کر کاٹ ڈال دے, اس طریقے کا زخم پیدا کر دے. عربی زبان کی ایک کہاوت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی بڑی حقیقت پر مبنی وہ کہاوت ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلواروں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے. تلواروں کا گھاؤ جسم کے ظاہر پر پڑتا ہے, ہاتھ پر پڑ گیا, پاؤں پر پڑ گیا, وہ زخم مندمل ہو جائے گا, لیکن زبان کا گھاؤ, زبان کی کاٹ جو ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے, وہاں جو زخم پڑتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا. یا یہ کہ کہیے کہ اگر اس کو مندمل ہونا بھی ہے تو بڑی مشکل سے اور بہت وقت لے کر ہوتا ہے. آپ نے کسی کے منہ پر اس کا کوئی عیب دے مارا, کسی کی ایسی جسمانی کمزوری یا جسمانی اس کی ساخت کا کوئی عیب ہے, کوئی شخص ہے اس کے اندر جسمانی اعتبار سے کوئی نقص ہے, اس کی بنیاد پر بڑے ہی استحقار کے ساتھ اس کا مذاق اڑا دیا. یہ وہ چیزیں ہیں, ایسا ہوتا ہے عام طور پر دوستوں میں. بسا اوقات ان باتوں کو انسان سنتا ہے اور محسوس نہیں کرتا, لیکن کبھی کسی کی ذہنی کیفیت, کسی کی نفسیاتی حالت کسی وقت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس وقت وہ بات جا کر اس کے دل پر اس طرح لگے کہ وہ ایک تیر کے مانند وہاں گھاؤ پیدا کر دے. اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ جن سے رکے رہو, باز رہو. یہ صرف تمہارا کچھ خوش طبعی آپس کے ہنسی مذاق کے معاملے میں بھی یہ روش کبھی اختیار نہ کرو. لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. خاص طور پر اس کا جو اعادہ کیا گیا وہ عورتوں کے لیے, اس لیے عام طور پر قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے. قرآن کا عام اسلوب یہی ہے کہ وہ مردوں سے خطاب کرتا ہے, یا یوں کہیے کہ صیغہ مذکر میں اس کا خطاب ہوتا ہے. اس میں طبعاً عورتیں از خود مراد ہوتی ہیں, ان کو بھی وہ تمام کے تمام احکام دیے گئے ہیں کہ جو مردوں کو دیے گئے ہیں, لیکن ایسی جگہوں پر کہ جہاں کوئی خاص قرینہ ہو وہاں اس کو اعادہ کیا جاتا ہے خواتین کا نام لے کر. یہ بھی انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ عورتوں میں یہ وصف عام مردوں کی نسبت قدرے زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ظرف ذہنی نسبتاً تنگ ہوتا ہے, یہ اپنی ایک بڑی ہی محدود سی اور چھوٹی سی دنیا میں رہتی ہیں. اس اعتبار سے ظواہر کا اور مظاہر کا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا معاملہ ان کی نگاہوں میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے. مردوں کی دنیا نسبتاً وسیع تر ہے, ان کے سامنے زیادہ بڑے مسائل عام طور پر رہتے ہیں, لہذا ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ اور ان کا دھیان اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ مرد عورتوں کا اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں, کسی کے لباس کے بارے میں, کسی کی شکل و صورت کے بارے میں, کسی کی رنگت کے بارے میں, کسی کی اور وضاقتہ کے اعتبار سے کوئی بات جو ہے وہ سامنے آئی اور اس کا استہزاء اور تمسخر کا معاملہ اختیار کر لیا گیا، کسی خوش طبعی کے انداز میں یا خوش اپنے آپس میں ہنسی مذاق کے انداز میں۔ یہ چونکہ معاملہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے لہذا اس کی تکرار کی گئی۔ اور یہاں جو زیادہ اہم بات ہے وہ نوٹ کیجئے کہ اس کے لیے جو اپیل کی گئی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دلیل دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تم کسی کے ظاہر کو دیکھتے ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی عیب تمہارے سامنے آتا ہے اور تم اس پر کوئی فقرہ چست کر بیٹھتے ہو، اللہ کی نگاہ تمہارے باطن پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بلال حبشی کی طرح کالا کلوٹا ہو اور اس کے بال بھی، سر کے بال جو ہیں وہ بھی تمہاری عام وضاقتہ کے خلاف ہوں، اس کے ہونٹ بڑے موٹے موٹے ہوں، وہ لفظ شین ادا نہ کر سکتا ہو اور اشہدوں کی بجائے اسدوں کہتا ہو، لیکن ان کے تمام ظواہر اور اس کے ان تمام ظاہری نقائص اور عیوب کے باوس اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے، اس کا تم تصور کرو کہ شب معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے قدموں کی چاپ سنی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک عظیم انقلاب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا لوگوں کی سوچ میں، ان کے فکر کے انداز میں، اس کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے جب تک کہ پہلے سیدنا کا لفظ استعمال نہ کر لیں، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال۔ بلال اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کا یہ جملہ بڑا پیارا ہے کہ ابوبکر سیدنا و آتق سیدنا، ابو بکر خود ہمارے سردار ہیں، اور ان کی سرداری کا تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو تم ظاہر کو دیکھتے ہو، اس ظاہر کی بنیاد پر کسی کا استہزاء کر بیٹھتے ہو۔ عسائیں یکونو خیرم منہم، عسائیں یکن خیرم منہن، تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو تمہیں کیا معلوم اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت کا کیا عالم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سے تقویٰ زیادہ ہو، ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سے رسول کی محبت زیادہ ہو، ہو سکتا ہے کہ ان کا باطن تمہاری نسبت سے کہیں زیادہ منور اور روشن ہو، ان میں محبت و الفت زیادہ ہو بنسبت تمہارے۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ تمہاری نگاہ صرف ظاہر تک ہے، باطن کی طرف نہیں جا رہی، لہذا تم اس میں محتاط رہو اور کسی کا اس کے کسی ظاہری عیب کی بنیاد پر استہزاء نہ کرو۔ دوسرا حکم آیا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ لیکن یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں وہ اپیل کا پہلو بڑا نمایاں ہے۔ جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اگر تم نے کسی پر کوئی عیب لگایا ہے، یہ عیب لگانا تہمت جڑنے کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو رو در رو تانا دینے کے انداز میں بھی آ سکتا ہے، تو اس پہلو سے فرمایا گیا کہ جب وہ تمہارا اپنا بھائی ہے تو تم نے اگر اسے کوئی عیب لگایا ہے تو در حقیقت خود اپنے آپ کو لگایا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ اپنے بھائی پر عیب لگا دینا یا تہمت اس کی جڑ دینا، گویا کہ خود اپنے آپ پر اس تہمت کو جڑ دینا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، نبز کے معنی آتے ہیں پھینکنا، تنابز باب تفاعل، ایک دوسرے پر پھینکنا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایسے نام کے جو تمہیں پسند نہ ہو، ایک دوسرے کے ایسے نام رکھ لینا اور انہیں ان کے اصل نام کی بجائے اس نام سے پکارنا۔ ہمارے ہاں یہ کام ہوتا ہے، بہت عام ہے، مختلف مذہبی گروہ دوسرے گروہوں کے لیے کچھ نام رکھ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ان کے اصل نام سے جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اس سے پکاریں۔ وہ جو ان کے لیے ایک برے نام انہوں نے رکھ لیے ہیں ان ناموں سے ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اس سے واقعہ یہ ہے کہ نفرتوں اور قدورتوں کا معاملہ دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تہ بر تہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو ان کے نام ہیں جو خود انہوں نے اپنے لیے تجویز کیے ہیں انہیں ان ناموں سے پکارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھ لیا کرو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ اور اس میں بہت ہی دل نشین پیرائے میں فرمایا کہ یہ ایمان کے طرز عمل کے بہت ہی منافی ہے، جس طرح پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تم اپنے اس خوشبختی کا ذرا احساس کرو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو کھبا دیا ہے اور کفر اور فسق کو تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے، اللہ نے ایمان کو بہت ہی تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے، تو تمہارا وہ طرز عمل جو ہے وہ اس کے منافی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہاں تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. چاہے تم فی الواقع جس طرح کے کہا جاتا ہے کہ میری اصل مراد یہ نہیں تھی، میں نے تو یہ صرف لفظ استعمال کر دیا تھا، تو لفظ بھی استعمال کرنا برائی کا ایمان سے مناسبت نہیں رکھتا. ایمان تو خیر کا نام ہے، خیر کا متقاضی ہے. نام لو تو اچھے لو، انداز تخاطب ہو تو عمدہ ہو، ایک دوسرے سے بات ہو تو اچھے انداز میں ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کے دل پر کوئی گھاؤ پڑ جائے، اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار نہ کرو. تو فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اور یہ تو ہوا مثبت اور ایجابی پہلو، تشویق اور ترغیب کا انداز. اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا جو مستقل ایک اسلوب ہے، ایک طرف تشویق و ترغیب تو دوسری طرف ترہیب، دھمکی کا انداز، وعید کا انداز. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہ آیا، اب تک جو ہوا سو ہوا، اب اللہ کے اس حکم صریح کے بعد بھی جو شخص اپنی اس روش کو نہیں بدلے گا، جو اس سے باز نہیں آئے گا اور جو توبہ نہ کرے گا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ جان لے کہ اللہ کی نگاہ میں وہی ہیں ظلم کرنے والے، وہی ہیں زیادتی کرنے والے، وہ ظالم ٹھہریں گے. یہ در حقیقت دھمکی کا، وعید کا یہ انداز ہے کہ اس طرز عمل کو ہلکا نہ جانو. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو عام طور پر مجلسی زندگی میں انسان بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے یوں ہی کر بیٹھتا ہے. تو مالی یہاں پر در حقیقت متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جنہیں تم بہت ہی چھوٹی چیزیں سمجھ رہے ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے یاکم والمحقرات الذنوب، مسلمانوں جن گناہوں کو تم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہو ان سے بھی بچو، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں بظاہر چھوٹے نظر آ رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی کاٹ کہاں تک پہنچ رہی ہے، ان کے اثرات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی برائی جو ہے وہ کس درجے تک پہنچ جانے والی ہے. تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تو وہ تین باتیں ہوئیں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا آغاز میں، جو عام طور پر مجلسی گفتگو میں ایک دوسرے کے سامنے جن برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے، یعنی استہزاء اور تمسخر کا انداز، کسی برے نام سے ایک دوسرے کو پکارنا، چاہے افراد کا چاہے گروہوں کا، اور تیسرے یہ کہ عیب چینی کرنا، عیب جوئی کرنا اور لوگوں پر تہمتیں جڑنا. اب اگلی آیت میں پھر تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ نواحی بھی اسی مجلسی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہیں، لیکن یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو غیبت میں کی جاتی ہیں، جو لوگوں کی عدم موجودگی میں جن کا ارتکاب ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اہل ایمان، یہاں کثیر کا لفظ جو ہے وہ دونوں طرف لگ سکتا ہے، اجتنبوا کثیرا بہت زیادہ بچو ظن سے، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ظن کرنے سے بچتے رہو. یعنی انسانی زندگی میں بہرحال گمان جو ہے اس کو بالکل ایریڈیکیٹ کر دینا، ختم کر دینا یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے، جس شخص سے بھی معاملہ ہوگا انسان اپنی جگہ پر اس شخص کو تولتا ہے، کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتا ہے مختلف شواہد کی بنیاد پر، اپنے قیافے کی بنیاد پر، اپنے اندازے کی بنیاد پر. لہذا ظن کو انسانی زندگی سے بالکل خارج کر دینا تو ممکن نہیں. تو یہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ کثیر من الظن، نے ظن بہرحال کہیں بالکل ناگزیر ہو جائے تو بات اور ہے، لیکن زیادہ ظن سے، گمان سے بچو، اپنے معاملات کو علم پر اس کی بنیاد رکھو. یہ وہ بات ہوئی گویا کہ جو اس سے پہلے ہمارے ہاں اس منتخب نصاب کا جو پہلا درس تھا اس میں آ چکی سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ولا تقف ما لیس لک به علم، جس چیز کا کہ تمہیں علم حاصل نہیں ہے اس پر اپنا موقف قائم نہ کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہاں اسی کا ایک رخ آ رہا ہے، عام مجلسی زندگی میں باہمی معاملہ کرتے ہوئے، مسلمان کو مسلمان سے معاملہ کرتے ہوئے، آغاز کار میں سوئے زن سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے، حسن زن کے ساتھ، خیر کا، اچھے مومنین کے ساتھ زن کرو، بھلائی کا، نیکی کا. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص تجربے سے اور اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ وہ حسن زن کا مستحق نہیں ہے. لیکن آج کے ہمارے اس معاشرے میں ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ عموماً آغاز کار ہی میں سوئے زن سے کام لیا جاتا ہے، اور معاشرہ واقعتاً اخلاقی اعتبار سے جتنا پست ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے کچھ مجبوری بھی اس وقت یہ ہے کہ ہر شخص کو چور سمجھو جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ میں چور نہیں ہوں. ہر شخص کو خائن سمجھو جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ میں خائن نہیں ہوں. لیکن اسلامی معاشرے میں جو روح مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو سمجھو کہ وہ دیانتدار ہے جب تک کہ وہ اپنے قرض عمل سے ثابت نہ کر دے کہ وہ خائن ہے، اور ہر شخص کے بارے میں یہ سمجھو کہ وہ صحیح معاملہ کرنے والا ہے، سچا ہے، قابل اعتماد ہے، جب تک کہ وہ اپنے طرز عمل سے اس کا ثبوت نہ دے دے کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اب جس طریقے سے کہ پچھلے تینوں احکام کے معاملے میں ہوا تھا کہ ہر حکم یا ہر نہی کے بعد ایک انداز میں اس کے لیے ترغیب یا اپیل کا پہلو یا دلیل کا انداز، تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دلیل دی گئی کہ ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہے وہ گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. آپ نے کسی سوئے ظن کیا دراں حالے کہ وہ در حقیقت حسن ظن کا مستحق تھا، آپ نے اس کے ساتھ معاملہ سوئے ظن کی بنیاد پر کیا، آپ کا پورا طرز عمل اس کے معاملے میں غلط ہو جائے گا. اب اس طرز عمل کی کہاں کہاں تک اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کا انسان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، نامعلوم کن پہلوؤں سے وہ گناہ گار ہو جائے. تو ان بعض الظن اسم، بہت سے ظن جو ہے وہ گناہ کے درجے کو پہنچ جائیں گے، تمہارے سارے طرز عمل کو ایک غلط رخ پر ڈھال دیں گے. اس لیے ظن سے بچو، اور جب تک کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سوئے ظن کا مستحق ثابت نہ کر دے اس کے ساتھ ابتدا میں جو معاملہ ہے وہ اس نے ظن کی بنیاد پر کرو. ولا تجسسو، دوسرا معاملہ آیا تجسس کا، کسی کے بھی حالات کی ٹوہ میں رہنا، یہ بھی در حقیقت کسی پست ذہنیت کی ایک بڑی ایک علامت ہوتی ہے. تنگ ظرف انسان، پست ذہن انسان، اس کی زندگی کے اعلی حقائق پر نگاہ نہیں ہوتی، کوئی اونچے مقاصد نہیں ہے، کوئی بلند نصب العین نہیں ہے، کوئی آدرش اور آئیڈیل نہیں ہے، لہذا جس طرح مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اس قسم کے لوگوں کا عام یہ ایک مزاج دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی برائی ملے، کہیں کوئی خرابی ملے اور وہ اس کی خبر کو لے اڑے. ان کا کچھ انداز یہ رہتا ہے کہ وہ تجسس میں رہے فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں شوہر اور بیوی کے معاملات کس طرح کے ہیں، اور کہیں انہیں کوئی بری بات نظر آئی اور کہیں ایسی چیز کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہو، یعنی جہاں انگلی رکھنے کی جگہ انہیں نظر آ جائے وہاں وہ اپنا پورا ہاتھ رکھ دیں گے، بلکہ اپنا پورا وجود جو ہے اس کے اوپر قائم کر دیں گے اور اس برائی کو لے اڑیں گے. یہ تجسس جو ہے اس سے روکا گیا ہے. اس کے برعکس جو بات مثبت انداز میں بتائی گئی ہے مختلف احادیث میں آئی ہے کہ مسلمان کا کوئی عیب اگر تمہاری نگاہ میں آ بھی جائے تو کوشش کرو کہ اس کی پردہ پوشی کرو. اللہ تعالیٰ بھی ستار العیوب ہے، وہ تمہارے نمعلوم کتنے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں. اگر کہیں وہ تمہیں ننگا کر دے، تم جو یہ بہت اعلیٰ لباس پہنے ہوئے پھر رہے ہو اور تم نے جو اپنی شخصیت کے اوپر نمعلوم تہذیب اور تمدن کے کتنے لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو نمعلوم قبائیں اور آبائیں اور عمامے، وہ اپنے اصل کون سا وجود ہے جس پر کہ انہوں نے یہ سارے پردے ڈالے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے، تمہارے عیوب کو ڈھانپے ہوئے ہے، تو یہی تمہیں طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب بلا ارادہ بھی تمہارے سامنے آ جائے، یعنی ایک تو تجسس ہے کہ خود تم ڈھونڈ کر تلاش کرو اور تم خود اس ٹوہ میں رہو کہ کسی کی کوئی برائی تمہارے سامنے آئے، اس کے برعکس جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انفرادی سیرت و کردار کے ضمن میں آیا تھا کہ وہ چیز کے جو لغو ہو، یعنی اس کا تو کیا خیال اور گمان کہ بندہ مومن جو ہے وہ کسی لغو کا قصد کرے گا. اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر لغو چیز پر اس کا اتفاقاً گزر ہو جائے تو وہاں سے بھی وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، بجائے اس کے کہ اس میں ملوث ہو اور دلچسپی لینے لگے، وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتا ہے. اسی طرح یہاں بھی بتایا گیا کہ اگر ارادہ کر کے کسی کی برائی کا ٹوہ لگا کر اس کا علم حاصل کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. لا تجسسو، اگر کہیں غیر ارادی طور پر، بغیر اس کے کہ تم نے کوئی کوشش کی ہو، کسی کی کوئی برائی تمہارے سامنے آتی ہے تو کوشش کرو کہ اس پر پردہ ڈالو، اسے عام نہ کرو، اسے بیان نہ کرو. کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اصلاح کی توفیق عطا فرما دے اور وہ اس طریقے سے یہ برائی جو ہے یہیں کی یہیں دبی رہ جائے، اور تمہارے اسے عام کر دینے سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ضد کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے اور وہ یہ دیکھ کر کہ اب میرا پردہ تو فاش ہو ہی گیا ہے، ایک بے حیائی کا عنصر بھی اس میں شامل ہو جائے اور اس طریقے سے اس کی اصلاح کے راستے میں تم رکاوٹ بن جاؤ، بجائے اس کے کہ تم ان کی برائیوں کو عام کرو، پردہ پوشی کی روش اختیار کرو. تیسری بات آئی ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. یہ غیبت کسی کے واقعی عیب کو جسے آپ نے عیب سمجھا ہے اپنی جگہ پر مغالطہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے علم میں کسی کا کوئی عیب ہے, کسی کی کوئی برائی ہے جسے آپ نے برائی سمجھا ہے, اس کا اس کی عدم موجودگی میں ذکر اور بیان یہ غیبت ہے. اس کے بارے میں ایک مرتبہ حضور سے سوال مزید کیا صحابہ کرام نے کہ حضور اگر وہ عیب اور برائی فی الواقع اس شخص میں موجود ہو تو کیا پھر بھی اس کا بیان کرنا غیبت ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے, اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تب تو غیبت کے علاوہ تہمت ہو گئی, یہ دوہرا گناہ ہو گیا, دوسرا بڑا جرم اس پر شامل ہو گیا. اگر وہ عیب اور برائی ہے اور تم فی الواقع سمجھتے ہو کہ اس میں ہے, پھر بھی اس کا عدم موجودگی میں ذکر جو ہے یہ غیبت ہے, اور اس غیبت کو بہت بڑا گناہ, بہت بڑی مجلسی خرابی قرار دیا گیا ہے. غور کیجئے, فی الواقع ہمارے ہاں ہماری معاشرتی زندگی جس طرح ان گندگیوں سے آلودہ ہو چکی ہے, ہمارے ہاں عموماً کھانے پر, ٹیبل ٹاک پر سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے کھانے میں غالباً وہ یہی غیبت ہے. اور معاشرہ اتنا گر چکا ہے, بعض جگہوں پر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تین افراد بیٹھے ہوں گے تو جب تیسرا اٹھ کر چلا جائے گا تو دو اس کی برائی بیان کریں گے, اور اگر کہیں وہ تیسرا آ جائے اور ان میں سے کوئی چلا جائے تو اب وہ دونوں مل کر اس کی برائی بیان کرنے لگ جائیں گے. غیبت جو ہے اس طرح ہنین مریا ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے, اور واقعتاً اجتماعات جو ہوتے ہیں, سوشل گیدرنگز, ان میں غالباً سب سے زیادہ جو لذیذ ڈش سرو ہوتی ہے یا جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ غیبت ہے. اس غیبت کی یہ شناعت ہے, اس کے لیے بہت ہی عجیب لیکن انتہائی بلیغ اور فصیح اور مطابق واقعہ ایک تشبیہ دی گئی. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے, اس کے مردہ بھائی کی لاش اس کے سامنے پڑی ہوئی ہو اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر, اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر چھری اور کانٹے سے وہ تناول فرمائے, کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرے گا؟ اس کے فوراً بعد قرآن مجید کا انداز دیکھیے, فَكَرِهْتُمُوهُ, یہ تو تمہیں بہت برا لگا, یعنی یہ انسانی فطرت سے اتنی بعید شے ہے کہ اس کا ذکر بھی اچھا نہیں سمجھا. واقعہ یہ ہے کہ اس تمثیل کو یا اس تشبیہ کو پڑھ کر ایک دفعہ جھرجھری سی آتی ہے, بلکہ یہ کہ کبھی یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ ایسی تمثیل, ایسی تشبیہ کیوں دی گئی جو اتنی انسان کو طبعاً جس سے کہ اتنی ایک نفرت ہے, جس کی اس کی فطرت اتنی ابا کرتی ہے. لیکن یہی سمجھ لینا چاہیے کہ اسی میں حکمت ہے. ایک شے کی شناعت جو ہے, اس کی برائی, اس کی خباثت تو تمہارے سامنے طبعاً موجود ہے, لیکن اسی کے ہم وزن ایک برائی ہے جو اپنے اس برائی ہونے کے اعتبار سے اس سے کسی درجے میں کم نہیں ہے, اسے تم ہنین مریا اس کو تناول کر رہے ہو, اس کا ارتکاب کر رہے ہو. تو اس کی اصل شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے تمثیل اسی چیز سے دی جانی چاہیے کہ جس سے حقیقتاً اس کی برائی کا صحیح احساس انسان کے اوپر وارد ہو سکے. اور اس میں ایک بڑا قریبی منطقی ربط بھی ہے. بھائی کی لاش پڑی ہے, یہاں لفظ بھائی تو اسی نہج پر دیکھیے کہ جو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ جب کل مومن اخوتن, انم المومنون اخوتن, تو تم نے اپنے جس بھائی کی غیبت کی ہے وہ تمہارا بھائی ہے, وہ کوئی غیر نہیں ہے. مسلمان کی مسلمان غیبت کر رہا ہے تو گویا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے. تمہارے بھائی کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے اور تم اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہو. منطقی ربط یہ ہے کہ جس طرح وہ لاش جو ہے اپنی مدافعت پر قادر نہیں ہے, آپ جدھر سے چاہے بوٹی اڑا لیں وہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, اسی طریقے سے جو بھائی آپ کا موجود نہیں ہے محفل میں, اس مجلس میں موجود نہیں ہے, وہ اپنی مدافعت پر قادر نہیں ہے. تم جو چاہو حملہ اس پر کر دو, ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ مغالطہ ہو. وہ موجود ہو تو وہ اپنی برات کرے گا, کوئی وضاحت پیش کرے گا, آپ کی تردید کرے گا, کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرے گا کہ نہیں یہ بات جو ہے آپ نے غلط سمجھی ہے, یہ بات یوں نہیں یوں تھی. لیکن اس کی عدم موجودگی نے اسے اپنی اس مدافعت سے بالکل اسی طرح محروم کر دیا ہے جس طریقے سے کہ ایک لاش اپنی مدافعت پر قادر نہیں, اور جس طرح کہ ایک لاش کا گوشت تم جس طرح چاہو کھا لو, اسی طریقے سے اپنے کسی غیر موجود بھائی کے بارے میں, اس کی عزت پر, اس کی آن پر جدھر سے چاہو حملہ آور ہو جاؤ, وہ اپنی مدافعت پر قادر نہیں ہے. یہی انداز ہے, حدیث میں آتا ہے زنا کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سود کے بارے میں فرمایا, اس لیے کہ زنا وہ چیز ہے کہ جس کو ہر انسان, ہر مسلمان بہت ہی برا سمجھے گا, اور پھر کہیں اس بدکاری کا ارتکاب ماں کے ساتھ, اس کا تو سن کر ایک دفعہ انسان کے اعصاب پر زلزلہ سا آتا ہے. حضور نے وہ تشبیہ اختیار فرمائی کہ الربا سبعون جزءً ایسر ہائین کہ ہر رجل امہ، اس سود کے گناہ کے بھی 70 حصے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا جز جو ہے وہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ در حقیقت ممثل لہو اور ممثل بہی کے مابین ایک نسبت و تناسب کو قائم کرنے کے لیے، اگرچہ انسانی طبیعت کسی درجے میں ابا کرتی ہے ان تمثیلوں سے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم وزن چیزوں کو سامنے لائے بغیر کسی شے کی شناعت اور برائی کو ظاہر کرنا ممکن نہیں ہوتا. وہی انداز یہاں ہے، فکرہتموہ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا. واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرز عمل سے بھی باز آ جاؤ. کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. یہاں یہ بات البتہ واضح کر دی جائے کہ بعض مواقع پر کسی کی عدم موجودگی میں اس کے کسی عیب کا بیان کرنا ایک معاشرتی ضرورت ہوتا ہے، اس کو مستثنا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیبت کی تعریف سے خارج کر دیا ہے. مثلاً یہ کہ آپ کے کسی عزیز یا بھائی کا معاملہ کہیں رشتے کا ہو رہا ہے اور اس جگہ کے بارے میں کوئی عیب یا برائی جو آپ کے علم میں ہے، اب وہ اپنے اس عزیز کو بتا دینا، اسے خبردار کر دینا، یہ غیبت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں ان کی تحقیر در حقیقت اصل مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کی خیر خواہی مطلوب ہے. وہاں نیت میں یہ نہیں ہے کہ ان کی بے عزتی کرنی ہے بلکہ نیت میں اپنے اس بھائی کو کسی مضرت سے، کسی برائی سے بچانا ہے. اس قسم کے مواقع پر کسی کی واقعی کسی خرابی کا ذکر کر دینا اس کی عدم موجودگی میں، یہ معاشرتی ضرورتوں کے تحت اس کو غیبت کی تعریف سے نکال دیا گیا. اور یہاں میں ذکر کر دوں، جیسا کہ اس درس کے بالکل آغاز میں آیا تھا، اس معاملے کا تعلق اس سے بھی ہے. بعض لوگوں نے محدثین کرام پر یہ الزام عائد کیا کہ یہ جو تم اسباع الرجال کا اتنا بڑا علم تم نے بنا لیا ہے، لوگوں کے اخلاق اور کردار کی تحقیق و تفتیش کرتے پھرتے ہو اور یہ تلاش کرتے ہو کہ کبھی کسی نے جھوٹ تو نہیں بولا اور کبھی کسی نے خیانت تو نہیں کی، تو کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ کیا یہ تجسس نہیں ہے؟ کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن سے قرآن نے منع کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا. چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے آغاز میں جو مقدمہ لکھا ہے صحیح مسلم کے شروع میں، اس میں اس پر مفصل بحث کی ہے کہ یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار، آپ کے حالات، ان کے بارے میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی غلط قول آپ کی طرف منسوب نہ ہو جائے، کوئی غلط بات آپ کے بارے میں بیان نہ کر دی جائے، اس لیے کہ اس پر دین کی بنیاد ہے، اس پر اسلام کی عمارت تعمیر ہوگی، وہ حجت بنے گی دین میں. اس کے بارے میں، اس مقصد کے تحت لوگوں کے حالات کا تفحص، ان کی تحقیق، اس میں تجسس کا پہلو بھی اگر شامل ہو جائے اور لوگوں کی برائیاں جو ہیں ان کی عدم موجودگی میں بیان کی جائیں، تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جس کے تحت کہ ان چیزوں کا کرنا لازمی ہے. اس پہلو سے جہاں کہیں ضرورت داری ہو، وہ ضرورت حقیقی ہو، وہاں اگر ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بات اور ہوگی، ورنہ عام حالات میں یہ ہیں وہ 6 برائیاں کہ جن کو اگر واقعتاً مجلسی زندگی سے خارج کر دیا جائے: افتضاء اور تمسخر، لوگوں کے برے نام رکھ لینا، رو در رو عیب جوئی اور عیب چینی کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کے حالات کا تجسس کرنا، سوء زن پر اپنے موقف کو قائم کرنا. یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے بڑی شدت کے ساتھ. ہر ایک کے لیے اپیل بھی ہے، دلیل بھی ہے، ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، اور ان سب کا آخر پھر ہو رہا ہے اسی تقوی کے ذکر پر. وہی ہے روح رواں، اللہ کا خوف ہوگا تو ان اعمال پر تم عمل کر سکو گے، ان احکام پر تم عمل کر سکو گے. اگر وہ تقوی اندر نہیں ہے، دل اگر کہیں تقوی سے محروم ہے، اگر دلوں کے اندر وہ اللہ کا خوف اور جواب دہی کا احساس موجود نہیں ہے، تو یہ سارے احکام اپنی جگہ پر کتاب اللہ میں بھی لکھے رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی رہیں گے، مسلمانوں کی زندگی میں عملاً نہیں آ سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے تقوی. لہذا فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. رجوع کرو، پلٹو، باز آ جاؤ، اصلاح کر لو، تو وہ رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے اور تمہاری سابقہ خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.